قال لا ينال عهد الظالمين صدق الله العظيم. یہ آیت ایک جلیل القدر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں بہت کچھ کہہ رہی ہے. آیت کا ترجمہ ہے وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. ہم نے ابراہیم کو آزمایا چند باتوں سے. فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم ان باتوں میں پورے اترے. اور جب تمام امتحانات میں ابراہیم کامیاب ہو گئے تو اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم تمہیں اب دنیا کا امام بنائیں گے، دنیا کا امام، صرف آپ کی قوم کا نہیں دنیا کا امام بنائیں گے. اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ابراہیم جدی و مجدد الانبیاء، ابراہیم میرے بھی دادا ہیں اور تمام انبیاء بنی اسرائیل کے بھی دادا ہیں، یعنی میرے بھی بڑے ہیں اور تمام بنی اسرائیل یہود کے انبیاء کے بھی بڑے ہیں. یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلات والسلام نے ایک مرتبہ رب کریم سے یوں فرمایا رب ارینی کیف تحی الموتا، اے میرے رب تو یہ بتانا کہ تو مرے ہوئے کو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا. ایک آدمی مر گیا، ختم ہو گیا، مٹی میں چلا گیا، برسوں اس کو گزر گئے مٹی میں جائے ہوئے، اور عالم اس کا یہ ہوا کہ مٹی نے اس کے بدن کو کھا لیا، کیڑوں نے اس کے بدن کو کھا لیا، اور ان چھوٹے کیڑوں کو بڑے کیڑوں نے کھا لیا، پھر ان بڑے کیڑوں کو اس سے بڑے کیڑوں نے کھا لیا، یہاں تک کہ وہ بڑے کیڑے بھی اندر میں مٹی ہو کر کے مر گئے. پھر ہوا کا ایک جھونکا چلا اور زمین اوپر نیچے ہوئی، تو اندر کی زمین باہر، باہر کی زمین اندر، پھر اندر میں جو انسان کی راکھ ہوئی تھی باہر کی زوروں کی ہواؤں نے دنیا میں اس کو اڑا کر کے ختم کر دیا. جہاں انسان کے مرنے کے بعد یہ حالت ہو وہاں تو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا. رب ارینی کیف تحی الموتا، تو اللہ جل شانہ سوال فرماتے ہیں اولم تؤمن، ایمان نہیں ہے تمہارا ابراہیم، تمہارا ایمان نہیں ہے ہمارے اوپر کہ ہم دوبارہ زندہ کریں گے. ظاہر سی بات تھی کہ جب میں اور آپ، ہم جیسے کمزوروں کا ایمان ہے اللہ پر کہ وہ دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہیں، تو ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام تو بہت بڑا آدمی. خلیل اس کو کہتے ہیں جس کے وسطے قلب میں، دل کے بیچ میں محبت ہو، اس کو خلیل کہا جاتا ہے. اور پھر عجیب ہیں یہ خلیل تو وہ ہیں جن کو اللہ نے خلیل کہا. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، یعنی اپنا جگری دوست بنایا، اپنے قریب بنایا. تو کتنا اونچا مقام ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ جل شانہ نے عطا فرمایا. میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر میں اپنے دل میں کسی کو جگہ دیتا، میں اپنا خلیل کسی کو اگر بناتا تو ابو بکر کو بناتا، اس لیے کہ ابو بکر کی قربانیاں ہیں میرے دین کے لیے، میری ذات کے لیے ابو بکر کی قربانیاں ہیں. لیکن چونکہ میرے دل میں اللہ بس چکا ہے، اللہ آ چکا ہے، اس لیے میں ابو بکر کو اپنا خلیل نہیں بناتا، البتہ ابو بکر میرے دینی بھائی ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ اللہ تو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا، تو اللہ نے فرمایا اولم تؤمن، ایمان نہیں ہے تمہارا، تو کیا جواب دیا؟ بلا ولا قلیت مئن قلبی، اے اللہ ایمان تو ہے میرا کہ تو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہیں، لیکن جب آنکھوں سے دیکھ لوں گا تو مجھے اور بیان کرنے میں مزہ آئے گا. ایک سنی ہوئی بات بیان کرے اور ایک دیکھی ہوئی بات بیان کرے، دونوں میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے. جب میں آنکھوں سے تجھے دیکھ لوں گا کہ تو دوبارہ اس طرح زندہ کرتا ہے، تو مجھے اپنی قوم کو، اپنی ملت کو، اپنے لوگوں کو بیان کرنے میں اور مزہ آئے گا کہ دیکھو میرا رب کیسے دوبارہ زندہ کرتا ہے. فرمایا اچھا چار پرندے لے لو. چار پرندے لے لیے انہوں نے، مور ہیں، کوا ہے، مرغ ہیں، اور چوتھا ایک پرندہ تھا. فرمایا ان چاروں کو ذبح کر دو. اب ذبح کر دیا. اس کے بعد فرمایا اس کے سب کے گوشت کو ملا دو ایک دوسرے کے ساتھ، پیوست کر دو اس کے گوشت کو، سب گوشت کو ملا دیا. اس کے بعد فرمایا چار پہاڑی پر تھوڑا تھوڑا رکھ دو. ابراہیم خلیل اللہ نے چار جگہ پر تھوڑا تھوڑا رکھ دیا. فرمایا اب جہاں آپ نے ذبح کیا تھا وہیں کھڑے ہو کر اب بلاؤ، اللہ کے حکم سے مرغ زندہ ہو جا، اللہ سے اللہ کے حکم سے اے مور زندہ ہو جا، میری طرف آ جاؤ. بس بولتے جا رہے ہیں اور اس ملے ہوئے گوشت کے اندر سے ہر پرندے کا گوشت علیحدہ علیحدہ ہو کر وہ پرندہ زندہ ہو کر حضرت ابراہیم کی طرف دوڑ رہا ہے. فرمایا میرے خلیل جیسے اس ملے ہوئے گوشت میں سے میں نے ایک ایک کو علیحدہ کر کے زندہ کر دیا، ایک قبر میں ہزاروں کو دفنایا جائے گا، میں ہر ایک کو جدا کر کے قیامت میں زندہ کر دوں گا. قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، اے اللہ مجھے ایمان ہے کہ تو دوبارہ زندہ کرنے والا ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا دل اور مطمئن ہو جائے، میں آنکھوں سے دیکھ لوں تاکہ بیان کرنے میں مجھے سہولت رہے. آنکھوں سے دیکھا ہوا یہ اور ہوا کرتا ہے، سنا ہوا اور ہوا کرتا ہے، سنے ہوئے پر یقین ہوتا ہے لیکن آنکھوں سے دیکھے ہوئے پر اور یقین ہوتا ہے. یہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام پوری دنیا کے بیچ کے آدمی ہیں. بیچ کا مطلب یہ ہے کہ آدھی دنیا اس سے پہلے گزر چکی، آدھی دنیا آپ کے بعد ہے، آپ بیچ میں ہیں. اسی لیے علماء نے لکھا ہے، بلکہ روایتوں میں ہیں، سب سے پہلے داری جن کی سفید ہوئی وہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ سے پہلے کسی کی داری سفید نہیں ہوئی تھی. معلوم ہوتا ہے بڑھاپے کی ابتدا ابراہیم سے ہوئی. اس سے پہلے دو دور گزر چکے، ایک دور گزرا بچپن کا، آدم سے لے کر نوح علیہ الصلوۃ والسلام تک کا جو زمانہ ہے وہ بچپن کا دور ہے، اور بچپن میں عبادتیں نہیں دی جاتی، کھانے پینے کے سلیقے سکھائے جاتے ہیں، تربیت کی جاتی ہے، زندگی گزارنے کے طریقے سکھائے جاتے ہیں. حضرت آدم سے لے کر نوح تک نہ نمازیں آئی، نہ روزہ آیا، نہ زکات آئی، نہ حج، کچھ نہیں. اگر آیا تو یہ آیا، کھیتی کیسے کرو گے، کھانا کیسے کھاؤ گے، کھانا کیسے پکاؤ گے، یہ ساری تربیت کی باتیں آئی. نوح علیہ السلام کا جب زمانہ آیا، سب سے پہلا رسول دنیا میں نوح علیہ السلام ہے. آپ سے پہلے نبوت تھی، رسالت نہیں تھی، نبی ہوئے آپ سے پہلے، رسول کوئی نہیں ہوا، سب سے پہلا رسول حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام ہے. انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدی، سب سے پہلا رسول حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام ہے. اسی لیے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں حضرات علماء نے، محدثین نے لکھا ہے کہ اب دنیا بالغ ہو گئی، دنیا جوان ہو گئی، انسانیت جوانی پر آ گئی، تو جوانی کے بعد اب احکام آتے ہیں، عبادتیں آتی ہے، ایمان آیا، نماز آئی، زکات آئی، حج آیا. اور جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے نہیں مانا تو نہ ماننے پر اللہ کا عذاب، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کیا، حضرت ہود کی قوم کو ہلاک کیا، صالح کی قوم کو ہلاک کیا، اور ایک لمبی ترتیب ہے کہ اللہ اس زمانے کے لوگوں کو ہلاک کرتا رہا. چلتے چلاتے ابراہیم کا دور آ گیا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا دور جب آیا ہے تو اب چونکہ ابراہیم سے اگلی ساری کائنات کو جوڑنا تھا، آپ کے بعد تین امتیں آنے والی تھیں، ایک یہود جن کو جوئس کہا جاتا ہے، ایک نصارہ جن کو عیسائی کہا جاتا ہے، اور ایک مسلمان. یہ تین امتیں آپ کے بعد آنے والی تھیں، اور ان تینوں امتوں کا امام ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہیں. یہودیوں کا امام بھی حضرت ابراہیم ہیں. بیت المقدس یروشلم میں آج بھی چلے جائیں، آپ کو یوسف علیہ السلام کی قبر پر جانے دیں گے، فلاں کی قبر پر جانے دیں گے، لیکن ابراہیم خلیل اللہ کی قبر پر کسی کو جانے نہیں دیتے. یہ یہودیوں کا قبضہ ہے اور وہ کسی کو ابراہیم خلیل اللہ کی قبر پر نہیں پہنچنے دیتے، اور وہیں بیٹھ کر وہ لوگ اپنی عبادت کو کرتے ہیں. اسی لیے یہود کے اندر بھی ختنہ موجود ہے، مسلمانوں میں بھی ختنہ موجود ہے. ختنہ سنت ہے ابراہیم خلیل اللہ کی. دنیا میں سب سے پہلے جس نے ختنہ کیا وہ ابراہیم خلیل اللہ ہے. آپ سے پہلے ختنے کا رواج دنیا میں نہیں تھا، آپ سے پہلے ختنے کا طریقہ دنیا میں نہیں تھا. اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ ابراہیم ختنہ کرو، اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے اپنا ختنہ کیا. اور عجیب ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت کی عمر گرامی جب 120 سال کی تھی تب جا کر اپنا ختنہ کیا تھا. چونکہ یہود بھی آپ سے جڑے ہوئے تو یہودیوں میں بھی موجود ہیں، مسلمان بھی آپ سے جڑے ہوئے مسلمانوں میں بھی ختنہ موجود ہیں، اس کو سنت ابراہیمی کہا جاتا ہے. اور عیسائیوں میں بھی یہ طریقہ ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ عیسائی بھی تو آپ ہی سے جڑے ہوئے ہیں، لیکن چونکہ عیسائیوں نے اپنے نبی پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، اللہ کہہ دیا، رب بنا دیا، غوث بنا دیا، جس کی بنیاد پر وہ لوگ حضرت ابراہیم سے ہٹ گئے اور ابراہیم کی سنتوں کو اپنی زندگیوں سے انہوں نے نکال دیا. ورنہ حقیقت حال یہ ہے کہ ختنہ ان میں بھی ہونا چاہیے، ختنہ ابراہیم کی سنت. داری کا سفید ہونا سب سے پہلے ابراہیم خلیل اللہ سے پایا گیا. آپ کے بعد اب دنیا بڑھاپے کی طرف چل رہی ہے، اور جب ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین تشریف لائے تو دنیا اپنے بڑھاپے کی انتہا پر پہنچ چکی ہے. یہ جو دنیا اس وقت چل رہی ہے یہ دنیا بڑھاپے کی انتہا پر چل رہی ہے، اور جب بہت بڑھاپا آ جاتا ہے تو عبادت کم اور شاباشیاں زیادہ دی جاتی ہے. اس امت کو عبادت کم دی گئی اور شاباشیاں بہت دی گئی. اس سے پہلے جتنی امتیں تھیں ان کا حال یہ ہے کہ ان کی زکات 100% میں سے چوتھا حصہ نکالنا تھا. اس امت کو کہا گیا 40% حصہ نکالو، یعنی 100 پر 2.5 روپے. ان کو کہا گیا تھا چوتھا حصہ نکالو. اس امت کے اندر نماز ان کی مسجد کے بغیر نہیں ہوتی تھی. اس امت کی نماز جہاں بھی پڑھے ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ فلائٹ میں پڑھے تو بھی ہو جاتی ہے، ایئرپورٹ پر پڑھے تو بھی ہو جاتی ہے. اگلی امتوں کی نماز وضو کے بغیر نہیں ہوتی تھی، اس امت کی نماز تیمم سے بھی ہو جاتی ہے. اگلی امتوں کا حال یہ تھا کہ ان کا کپڑا ناپاک ہو جائے تو کاتنا ضروری ہوتا تھا، پانی کے دھونے سے پاک نہیں ہوتا تھا. اس امت کے اندر پانی کے ذریعے سے صاف کر دیا تو بھی کپڑا پاک ہو جاتا ہے. بلکہ بعض لوگوں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ ان کے بعض بدن کے حصے پر بھی اگر ناپاکی لگ جاتی تو اس بدن کے حصے کو بھی کاٹنا ضروری ہوتا تھا. جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے تو یہاں تک لکھا ہے. بہرحال حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بیچ دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں. آپ کے بعد تین بڑی امتیں ہیں، یہود ہیں، عیسائیت ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمان ہیں. اور ان تینوں امتوں کے نبیوں کو اللہ نے جوڑ دیا حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے. یہود کے جتنے نبی ہیں قریباً 4000 انبیاء کرام یہود میں تشریف لائے. بعضوں نے لکھا ہے 10000 انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام یہود میں تشریف لائے. اسی لیے ہمارے بعض بزرگوں کی بڑی عجیب دعا ہے, اے اللہ تو نے ابراہیم کی نسل میں 10000 انبیاء پیدا کیے تھے, ہماری اولاد میں 10000 اولیاء پیدا فرما دی. اتنی جامع دعا بعض بزرگوں نے فرمائی ہے. بہرحال یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بیچ میں ہے, یہود کے سارے انبیاء کو بھی آپ سے جوڑا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی آپ سے جوڑا, اور حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی آپ سے جوڑا. صرف جوڑا نہیں بلکہ اس امت کو سب سے زیادہ تعلق ابراہیم سے دیا, حتیٰ کہ آخری نبی کو پیدا ہی اس سرزمین پر کیا جہاں ابراہیم کی قربانیاں تھیں, جس کو مکہ المکرمہ کہا جاتا ہے. غیر ذی زرع عند بیتک المحرم, یہ وہ وادی تھی جہاں پر کوئی مکان نہیں تھا, کوئی آبادی نہیں تھی, اور حکم ملا کہ جاؤ اپنے بیٹے کو جو معصوم سا ہے اور اپنی بیوی کو حضرت حاجر کو اس جگہ پر چھوڑ دو. اب حضرت ابراہیم تو عراق میں رہتے تھے اور مکہ المکرمہ وہاں سے 3000 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. آپ اونٹنی پر بٹھا کر اپنے اس بیوی اور بچے کو اس مقام پر چھوڑ رہے ہیں جہاں کوئی درخت نہیں, جہاں ریتیلا میدان ہے, جہاں کوئی بستی نہیں, جہاں کوئی رہنے والا نہیں, ایسی جگہ پر آپ کو چھوڑ دیا اور یہ بھی نہیں کہا کہ میں جا رہا ہوں. یہ تو خود حاضر کہہ رہی ہے کہ آپ کو اللہ کا حکم ہے کہ چھوڑ کر جا رہے ہیں. فرمایا ہاں مجھے اللہ کا حکم ہے. فرمایا تب تو اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا, اللہ ہم کو برباد نہیں کرے گا. کتنی سی کھجوریں ختم ہو گئی, تھوڑا سا پانی ختم ہو گیا, کتنے دن چلتا, اب کوئی وہاں نظر نہیں آتا. اس سے کھانا مانگے, اس سے پانی مانگے, صفا اور مروہ پر دوڑ رہی ہے, کبھی صفا کبھی مروہ, بیچ میں تھوڑی سی جگہ آتی ہے جہاں سے کعبۃ اللہ نظر پڑتا ہے, اس جگہ سے اپنے بچے کی نگرانی کرتی تھی کہ کہیں میرے لال کو شیر نہ اٹھا جائیں, کہیں میرے لال کو کوئی جنگلی جانور نہ اٹھا جائیں. وہاں سے دیکھ کر پھر دوڑتی تھی مروہ پر تاکہ وہاں سے شاید کوئی پانی والا مل جائے, نظر آ جائے, بار بار کے چکر. اور یہ بھی قربانی تھی, اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اس امت میں سعی کے نام پر اس کو واجب کر دیا گیا. اور یہ فرمایا کہ حاجی جب تو حج کرنے کے لیے چلے گا یا عمرے کے لیے چلے گا تو تیرا عمرہ اور حج مکمل نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ تو یاد حاضرہ کو وہاں پر جا کر پورا نہ کرے اور سعی بین الصفا والمروہ نہ کرے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم تھک جاتے ہیں, وہ عورت ذات تھی کیسے دوری ہوگی, اور بھوکی پیاسی, اس کے پاس کھانا نہیں تھا, اس کے پاس پانی نہیں تھا. میرے بھائیو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی قربانیوں میں گزری ہے, اور یہ قربانیاں اس امت کو یہ تعلیم دے رہی ہے کہ تم بھی اگر قربانی دو گے تو اس صورت میں اللہ تمہیں اپنا پیارا بنائے گا. قربانی کے بغیر, دنیا کا دستور ہے جو بیٹا باپ کے لیے قربانی نہیں دیتا وہ بیٹا باپ کی نگاہ میں پیارا نہیں ہوتا, جو بیوی اپنے شوہر کے لیے قربانی نہیں دیتی وہ بیوی اپنے شوہر کی نگاہ میں پیاری نہیں ہو سکتی ہے, جو دوست اپنے دوست کے لیے قربانی نہیں دیتا وہ دوست اپنے دوست کی نگاہ میں پیارا نہیں ہو سکتا, جو بھائی اپنے بھائی کے لیے قربانی نہیں دیتا وہ بھائی اپنے بھائی کی نگاہ میں پیارا نہیں ہو سکتا ہے. جب دنیا میں قربانی کے بغیر ہم پیارے نہیں بن سکتے ہیں تو اللہ کی نگاہ میں بغیر قربانی کے کیا کیسے پیارے بن جائیں گے. اللہ بھی ہم سے قربانی مانگتا ہے. ایک عجیب نقطہ ہے یاد رکھیے, بڑا کام کا ہے. قرآن کریم میں اللہ جب بھی بیویوں کا تذکرہ کرتا ہے, بہت ساری عورتوں کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے, لیکن اللہ جل شانہ تمام عورتوں کا تذکرہ امرأۃن سے کرتا ہے, اور ہمارے نبی کی بیوی کا تذکرہ زوجہ سے کرتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کو کہہ رہا ہے اللہ امرأۃ نوح, نوح کی بیوی امرأۃن کا لفظ کا. فرعون کی بیوی کو کہا امرأۃ فرعون, فرعون کی بیوی امرأۃن کا لفظ کا. تمام کی بیوی, حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کو کہا امرأۃ لوط, لوط کی بیوی, تمام کو امرأۃن سے تعبیر کیا. لیکن جب میرے نبی کی بیویوں کا تذکرہ کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے مرضات ازواجک، اے پیغمبر تیری زوجہ کی محبت، کل ازواجک، اے میرے پیغمبر اپنی بیویوں کو کہہ دیجئے، ہمارے نبی کی بیویوں کو زوجہ کہا اور تمام کی بیویوں کو امراۃن کہا. امراۃن اور بیوی میں زوجہ میں فرق کیا ہے؟ حالانکہ وہ بھی بیویاں تھی، نوح کی بیوی، لوط کی بیوی، فرعون کی بیوی، وہ بھی تو بیویاں تھی، اور ہمارے نبی کی عورتیں بھی تو بیوی ہیں. دونوں کے درمیان فرق کیا ہے؟ حضرات مفسرین نے ایک عجیب فرق لکھا، فرماتے ہیں کہ امراۃن اس کو کہتے ہیں جس کا نکاح ہوا، اولاد پیدا ہوئی، باقی اس عورت کی زندگی میں اپنے شوہر کے لیے قربانی نہیں، اپنے شوہر کے لیے محبت نہیں، اپنے شوہر کے ساتھ اتنا ملنا جلنا نہیں، اس کو امراۃن کہتے ہیں. اور زوجہ اس کو کہتے ہیں جو شوہر کی خوشی میں خوش، شوہر کی غمی میں غم، شوہر کی خوشیوں میں ہاتھ ملانے والی، شوہر کے غمیوں میں ہاتھ ملانے والی، ہر موڑ پر جو شوہر کے ساتھ چلتی ہے اس کو زوجہ کہا جاتا ہے، اور نکاح ہوا، بچہ ہوا، اس سے آگے کچھ نہیں، اس کو امراۃن کہا جاتا ہے. تمام کی بیویاں ایسی ہی تھی. حضرت نوح کی بیوی ہے، نکاح بھی ہوا، اولاد بھی ہوئی، لیکن ایمان نہیں لائی نوح علیہ السلام پر. لوط علیہ السلام کی بیوی ہے، اولاد ہوئی، لیکن ایمان نہیں لائی لوط علیہ السلام پر، اس لیے اس کو امراۃن کہا. اور ہمارے نبی کی بیویوں کا عالم یہ ہے کہ نبی جس میں خوش اس میں بیویاں خوش، نبی جس میں غم اس میں بیویوں کو غم، حتیٰ کہ مرض الوفات میں ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، اے میرے نبی، میرا جی چاہتا ہے آپ کی پریشانی بیماری کی دیکھی نہیں جاتی، اللہ سے دعا کرتی ہوں آپ کی بیماری مجھے مل جائے، میں مر جاؤں، آپ شفایاب ہو جائیں. اس کو بیوی کہا جاتا ہے. ہماری بہنوں کو بھی اپنے شوہروں کے لیے بیوی بننے کی ضرورت ہے. امراۃن تو ہر ایک عورت ہوا کرتی ہے، جب تک بیوی کے جذبات شوہر کے ساتھ نہ ہو وہاں تک وہ بیوی نہیں ہو سکتی ہے. حقیقت حال یہ ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلات والسلام کی قربانیاں جو تھی، اور ایک بات جو تفسیری لائن سے ہیں وہ بھی ذہن میں آ رہی ہے، بڑی کام کی ہے، اس کو عرض کر دوں. اللہ پورے قرآن کریم میں صرف ایک عورت کا نام لیتا ہے، باقی تمام عورتوں کا نام نہیں لیتا. نوح علیہ السلام کی بیوی کو امراۃن کہہ دیا، لوط علیہ السلام کی بیوی کو امراۃن کہہ دیا، فرعون کی بیوی کو امراۃن کہہ دیا، ہمارے نبی کی بیوی کو زوجہ کہہ دیا، نام کسی کا نہیں لیا، صرف ایک عورت کا نام لیا. الحمدو سے لے کر والناس تک پورا قرآن پلے صرف مریم علیہ السلام کا نام لے رہا ہے، باقی کسی کا نام قرآن کریم میں اللہ نے نہیں لیا. کیا اللہ کو ان بیویوں کے نام کا پتہ نہیں تھا؟ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جس گھر میں بڑے ہوئے، عدید مصر کی بیوی، کیا اللہ کو پتہ نہیں تھا؟ فرعون کی بیوی کے نام کا پتہ اللہ کو نہیں تھا؟ نوح علیہ السلام کی بیوی کے نام کا پتہ اللہ کو نہیں تھا؟ اللہ کے نبی کی بیویوں کا نام کا اللہ کو پتہ نہیں تھا؟ تمام کے نام کا پتہ تھا، لیکن پھر بھی اللہ نے نہیں لیا. قرآن کے پڑھنے والوں کو ایک بڑی تعلیم دی جا رہی ہے. میرے جوانوں، اس بات کو خوب یاد رکھو، اللہ اشارہ کر رہا ہے کہ میں نے مریم کا نام ایک ضرورت کی بنیاد پر لیا ہے، اور وہ ضرورت یہ ہوئی کہ اصل میں اس کے بیٹے کو لوگوں نے خدا بنا دیا، غوث کہہ دیا، رب کہہ دیا، تو مجھے تھوڑی وضاحت کے لیے نام لینا پڑا کہ وہ رب نہیں ہے، وہ اللہ نہیں ہے، وہ میرا بندہ ہے، اس کی ماں مریم ہے، اس سے وہ پیدا ہوا ہے، وہ میری ہے جس کو عورت کہا جاتا ہے، اس لیے میں نے اس کا نام لیا، باقی جگہوں پر ضرورت نہیں تھی اس لیے میں نے نام نہیں لیا. اے قرآن کے پڑھنے والے لوگوں، تم بھی اپنی بیویوں کے نام اور اپنی بچیوں کے نام پرائیوں کے سامنے بلا ضرورت کے نہ لیا کرو. ہاں ضرورت ہو تو اپنی بیوی کا نام بولو، اپنی بچی کا نام بولو، پاسپورٹ میں ضرورت ہے، سرکاری کاغذات میں ضرورت ہے، وہاں تو نام بولو، لیکن بلا ضرورت کسی کے سامنے اپنی بیوی کا نام اور اپنی بچی کا نام نہیں بولنا چاہیے، اس لیے کہ کچھ بد ذہن لوگ ہوتے ہیں وہ نام سے بھی لذت لیتے. قرآن کریم کتنی بلیغ تعلیم دے رہا ہے اس قرآن کے پڑھنے والوں کو کہ بلا ضرورت اپنی بیویوں کے نام اور اپنی بچیوں کے نام پا پرایوں کے سامنے نہ لیا کرو، حتیٰ کہ ان کے فوتو بھی پرایوں کے سامنے نہ رکھا کرو، شہوت پرست اور خواہش پرست کہیں فوتو کو دیکھ کر بھی لذت نہ اٹھانے لگے. بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلات والتسلیم کی وہ قربانیاں ہیں، اور اتنی قربانیاں ابراہیم سے اللہ نے لی چونکہ اگلی تین امتوں کو جوڑنا تھا. اسی لیے سب سے زیادہ تعلق ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سے ہوا. ہمارا نام مسلمان ابراہیم نے رکھا ہے، ایڈوانس میں ہمارا نام رکھا، اس لیے کہ ابراہیم ہی نے کعبۃ اللہ کو بنایا تھا بیٹے اسماعیل کے ساتھ مل کر، اور جب کعبۃ اللہ بن گیا تو دعا فرمائی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ ہم نے بنا تو دیا ہے لیکن جب تک کو قبول نہ کرے وہاں تک کچھ نہیں ہو سکتا ہے. یہاں ایک نقطہ اور معلوم ہوا، کتنا ہی اخلاص کیوں نہ ہو لیکن اللہ نہ چاہے تو اس پر کوئی زبردستی نہیں ہو سکتی. میں لاکھوں اخلاص کے ساتھ عمل کروں لیکن وہ یہ کہہ دے کہ مجھے منظور نہیں ہے تو اس صورت میں کوئی اس ذات پر زبردستی نہیں کر سکتا ہے. معلوم ہوتا ہے اخلاص سے عمل کرو اور عمل کے بعد اللہ سے دعا بھی کرو قبولیت کی کہ اللہ تو اسے قبول فرما لے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلات والسلام نے کعبۃ اللہ کے بنانے کے بعد ایک دعا اور فرمائی، ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم انك انت العزيز الحكيم. اے اللہ یہ کعبۃ اللہ میں نے بنا دیا لیکن اس میں تو ایسی شخصیت کو بھیج دے، ایسے آدمی کو بھیج دے کہ جو آدمی جو شخصیت اس مدرسے میں آ کر اس کعبۃ اللہ میں آ کر کیا کام کریں، چار کام کریں. وَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ، جو تیری آیتوں کو پڑھ پڑھ کر سنائے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اس کی تفسیر کریں. وَيُزَكِّيهِمْ، اور دلوں کی صفائی کریں. دلوں کی صفائی بڑی ضروری ہے، ظاہر میرا کتنا صاف ہے، قلب اندر کا صاف نہیں ہے تو اس صورت میں میرے بھائیوں کچھ نہیں ہو سکتا ہے. میں میرے اجلے کپڑوں سے دوسروں کو دھوکہ دے سکتا ہوں لیکن میرے قلب کے اندر کی کیفیات سے اللہ بہت واقف ہے. اسی لیے ایک عورت کا نام برہ تھا، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیاری نام بدل دے، اس لیے کہ برہ کا معنی پاک دامن. یہ بہت بڑا دعویٰ ہے کہ تو پاک دامنی کا دعویٰ کر رہی ہے. ہوا اعلم بمن اتقا، پاک دامن کون ہے وہ تو وہی جانتا ہے. تو ایسا نبی بھیج جو آیات بھی پڑھے، اس کی تفسیر بھی بتائیں، دلوں کی صفائی بھی کرے. ابراہیم خلیل اللہ کی یہ دعا قبول ہو گئی. اللہ نے اس دعا کے صدقے میں ایک ایسا نبی بھیجا جو محمد ابن عبداللہ صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین صبح 4:20 پر دنیا میں تشریف لا رہے ہیں. میں نے 4:20 کا وقت مقرر کر دیا آپ کے لیے، آپ تعجب کرو گے گھڑی کہاں تھی اس وقت کہ 4:20 کا وقت حضور کی پیدائش کا وقت ہے. حقیقت حال یہ ہے اللہ کے حبیب اپریل کے مہینے میں پیدا ہوئے ہیں، اور اپریل کے مہینے میں 12 ربیع الاول کو صبح صادق جو ہوتی ہے وہ 4:20 پر ہوتی ہے. عربستان کے اندر اپریل کے مہینے میں صبح صادق 12 ربیع الاول کو 4:20 پر ہوتی ہے. اس نسبت پر ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کا نبی 4:20 پر صبح میں دنیا میں اپنا قدم رکھ رہا ہے، تشریف لا رہے ہیں. دنیا کا آفتاب بھی طلوع ہو رہا ہے اور دین کا آفتاب بھی طلوع ہو رہا ہے. دنیا کا آفتاب دنیا کو روشن کرے گا اور محمد الرسول اللہ کا آفتاب لوگوں کے دلوں کو روشن کرے گا. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ دعا تھی جس کے نتیجے میں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. ابراہیم کی قربانیاں بہت ساری ہیں، ان میں سے ایک قربانی آپ کے لخت جگر، آپ کے نور نظر، آپ کا اکلوتا بیٹا، آپ کا نوائی کا لڑکا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ہے. اللہ خواب میں بتا رہا ہے اس کو ذبح کرو. انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا، اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں بیٹا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیری کیا رائے ہے؟ قال یا ابتی فلما تؤمر، بیٹا بھی وفادار تھا کہہ دیا اللہ نے جو حکم دیا ہے کر گزریے یا بتی فل ما تمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین میں صبر کروں گا فلما اسلم وتلہ للجبین مجھے واقعہ نقل نہیں کرنا ہے واقعہ سارے لوگ جانتے ہیں فلما اسلم وتلہ للجبین جب دونوں باپ بیٹے تیار ہو گئے اور الٹے ان کو لٹا دیا اور ذبح کرنے لگے مقصود اسماعیل نہیں تھے مقصود تو ابراہیم کے دل کو دیکھنا تھا کہ یہ میرے کام پر تیار ہو جاتا ہے یا نہیں ہو جاتا جب تیار ہو گیا تو وفدیناہ بذبح عظیم اللہ نے ایک دمبا بھیج دیا جبریل کے ذریعے سے اور فرمایا یہ تمہارے بیٹے کا بدلہ ہے اس کو ذبح کر دو گویا کہ تمہارا بیٹا ہی ہمارے وہاں آ گیا ہم یہ سمجھ لیں گے دمبے کو ذبح کر دیا گیا یہ سنت اللہ نے اس امت میں ڈال دی اور اس امت کے اوپر اس عمل کو واجب قرار دیا جس کو قربانی کا عمل کہا جاتا ہے. اب میں مختصر ایک دو بات میں نے یہ تو چند ضروری باتیں ایک کام کی بات اور عرض کر دوں. ابراہیم کی ساری قربانیاں مجھ کو اور آپ کو یہ بتا رہی ہے کہ اے لوگوں دیکھو اللہ کے سامنے تمہارا گوشت نہیں پہنچتا تمہارا چمڑا نہیں پہنچتا تمہارا خون نہیں پہنچتا تمہارے دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے. جب تم حج پڑھنے کے لیے جاتے ہو تو وہاں بھی اللہ تمہارے دل کے اندر کے مایا ہی کو دیکھتا ہے وہ یہ ظاہری دوڑنے کو نہیں دیکھتا. وہاں کا مسئلہ بھی یہ وقت ختم ہو چکا ہے ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ حج کا اصل مسئلہ بھی یہ ہے کہ بندہ رب کے اوپر قربان ہو جائے. حج کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے بیت اللہ کو چھوڑو مینا میں جاؤ عرفات میں جاؤ مزدلفہ میں جاؤ. سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ یہاں بیت اللہ میں ایک لاکھ کا ثواب ہے مینا میں کہاں اتنا ثواب ملے گا کیوں تو چھڑا کر کے ہم کو بھیج رہا ہے؟ اللہ کہتا ہے میری مان رہا ہے یا تیری مانے گا؟ اگر میری مان رہا ہے تو جاؤ مینا میں. مینا میں بگایا عرفات میں بگایا مزدلفہ میں بگایا پھر کہاں ایک پتھر ہے اس پتھر کو کنکر مارو. اے اللہ وہ تو شیطان ہے نہیں اس کو کنکر مارنے سے کیا فائدہ؟ اللہ کہے گا عقل نہیں چلے گی تیری میری شریعت چلے گی. اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں شریعت میں عقل کو دخل ہوتا تو میں یوں کہتا کہ جب موزے چمڑے کے موزے پہنے ہو تو نیچے مساح کرو اور ہم کہاں مسا کرتے ہیں اوپر. حضرت علی فرماتے ہیں میں یہ کہتا کہ نیچے اس لیے کہ خراب نیچے ہوتا ہے اوپر نہیں ہوتا لیکن چونکہ شریعت میں عقل کو دخل نہیں ہے اللہ کے نبی نے اوپر فرمایا اس لیے ہم اوپر ہی مسا کریں گے. معلوم یہ ہوتا ہے اسی لیے یورپ کا ایک عیسائی ٹی وی پر حج کے نظارے کو دیکھ کر یوں بیان دے رہا ہے کہ میں نے ٹی وی پر تمہارے حج کے نظارے کو دیکھا کہ چاروں طرف سے لوگ ایک کعبۃ اللہ کو بیچ میں بنا کر اللہ اکبر کہہ کر نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ سبق دے رہا ہے ایک ہونے کا ایکتا کا کہ مسلمان ایک بن کر کے رہیں. فرمایا تمہارے کعبہ کی تعلیم پر اگر تم آ جاؤ تو پوری دنیا میں تمہاری حکومت قائم ہو جائے گی. ایک عیسائی پادری یہ کہہ رہا ہے کہ مسلمان اگر ایکتا پر آ جائیں محبت پر آ جائیں آپس میں ایک دوسرے کو معاف کرنے پر آ جائیں ایک دوسرے سے ملنے پر آ جائیں تو دنیا میں مسلمانوں کی حکومت قائم ہو جائے گی. آج جو دنیا کے اندر مسلمان جس نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری آپسوں کی نفرتیں ایک دوسرے سے دوری ایک دوسرے سے تعلق کا توڑنا چھوٹی چھوٹی باتوں میں کسی کے متعلق کوئی پلان بنا لینا یہ جو اختلاف ہے نا اس اختلاف کی وجہ سے ہمارا بیڑا غرق ہو چکا ہے. تو حج کی قربانی بھی ہمیں یہ تعلیم دے رہی ہے اور یہ جو جانور کی قربانی ہے یہ بھی ہمیں یہ تعلیم دے رہی ہے کہ اللہ کو یہ جانور مقصود نہیں ہے اصل تو تمہارے دل کا تقویٰ اللہ دیکھنا چاہتا ہے. لاکھوں جانوروں کو پچھاڑ دو اس سے کیا ہوگا اگر دل میں تقویٰ نہیں آیا. اس لیے میرے بھائیوں قربانی سے تقویٰ مقصود ہے. اور تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ تقوی کا معنی یہ ہے اللہ کے حقوق بھی پورے کرو بندے کے حقوق بھی پورے کرو. جب بندے کے حقوق کو پورا کرنے کا مسئلہ آتا ہے تو اب مسئلہ آئے گا قربانی کو ایسی طرح پر نہ کرو جس کی بنیاد پر کسی کو تکلیف ہو. برسر عام جب ہم قربانیاں کرتے ہیں نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ تمہارے پڑوس میں کوئی رہنے والا غیر مسلم ہے چونکہ اس کا مذہب نہیں ہے وہ اس کو پاپ سمجھ رہا ہے. ہمارے مذہب کا یہ مسئلہ ہے کہیں ایسا نہ ہو
کہ ہم نے کسی کے دل کو ٹھیس پہنچا کر کے کام کیا، ادھر تو ہم نے سنت ادا کی اور کسی کو ٹھیس پہنچا کر کے گناہ کو اپنے سر پر نہ لے لیا ہو. اس لیے قربانی چھپ کر کرنا چاہیے، تھوڑا سا پردہ کر لینا چاہیے. وہ ایک قربانی ہے اور ایک عجیب حقیقت ہے اس کی. یہ نہیں کہ صرف گوشت کھانے کے لیے اللہ نے ہم کو دے دیا. گوشت کھانا تو سال بھر ہم کھاتے ہی رہتے ہیں، کیا قربانی کے نام پر ہم کھائیں گے؟ یہ تو کچھ تقوی کو چاہ رہا ہے ہم سے. اس لیے اصول اور ضوابط کے مطابق قربانی کریں. یاد رکھیں، بڑی نظر ہیں حکومت کی ان مسائل کے اوپر، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم فتنے کو خود دعوت دینے والے بنے. اور افسوس صد افسوس، مجھے مجبوراً اس بات کو کہنا پڑتا ہے جو گزشتہ سال بھی میں نے عیدگاہ میں کہی تھی، کہ تیسرے سال جب میں جمعیت علماء کی حیثیت سے سورت ضلع کلیکٹر اور ڈی ایس پی کو آویدن پتر جب میں دینے گیا، تو اس موقع پر اس نے ہم کو یوں کہا کہ ہم تو نہیں آتے، تمہارے ہی لوگ ہم کو بلاتے ہیں. آپ کہیں میں اس ڈی ایس پی سے آپ کی ملاقات کراؤں؟ اس نے ہمیں خود کہا کہ ہم نہیں آتے، تمہارے ہی لوگ فون کر کے ہم کو بلاتے ہیں کہ فلاں جگہ قربانی ہو رہی ہے، آ جاؤ. معلوم ہوتا ہے مسلمانوں کے گھر کو آگ لگ گئی اپنے ہی لوگوں سے، ہمارے ہی لوگوں سے ہمیں آگ لگی ہوئی ہے، ہمارے ہی لوگوں سے ہم برباد ہو رہے ہیں، ہم اپنوں سے برباد ہو رہے ہیں. مخبری ہم کر رہے ہیں، جاسوسی ہم کر رہے ہیں، پلان ہم بنا رہے ہیں. یاد رکھو، اللہ کی اس عظیم قربانی میں جن لوگوں نے اس طرح کے کام کیے ہیں، خدا پاک کی قسم اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہتا ہوں، عبادت پر ہاتھ اٹھانے والے کو اللہ معاف نہیں کرتا ہے. زندگی میں کبھی نہ کبھی اسے پامال کرتا ہے، اور پامالی جب آتی ہے تو کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں رہے گا. ایسے حالات اللہ پیدا کر دیا کرتا ہے. اس لیے اولاً تو قربانی اس طرح پر کی جائے جس کی بنیاد پر حالات اور پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. ہر سال آپ دیکھتے ہیں کہیں نہ کہیں فتنے ہوتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کتنے لوگوں کو بلا وجہ جیل میں جانا پڑتا ہے، اور اس کے پیچھے لاکھوں روپے پھر خرچ ہوتے ہیں. اتنی بڑی ہمارے مسلمانوں کی گھاری کمائی کیسے برباد ہو جاتی ہے؟ اس سے بہتر ہم ہی تھوڑے محتاط انداز میں احتیاط کے ساتھ یہ کام کرنے والے بنے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے ٹکڑے وغیرہ، ہڈیاں وغیرہ جو ہیں ادھر ادھر پھینکنے کے بجائے، وہ عبادت ہے. یاد رکھو، عبادت کا احترام ضروری ہے. اسی لیے تو یوں کہا گیا کہ زور سے نہ پچھارو، اس کو تکلیف نہ پہنچاؤ جانور کو، آہستہ سے ذبح کرو، یہ عبادت ہے. اور جب عبادت ہے تو اس کے بچے کچھ حصے کو دفن کرنا سنت ہے. یہ جو ہم پھینک دیتے ہیں اور اس کی بنیاد پر لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. میں نے اشارات کیے ہیں، آپ سب ان اشارات کو سمجھ سکتے ہیں. خاموخواہ کے لیے مصیبتوں کو اپنے اوپر نہ لائیں اور مصیبتوں کو دعوت نہ دیں. اللہ جل شانہ ہم تمام کو معاف فرمائے. اور میری آپ سے درخواست ہے، کوئی کسی کے خلاف کوئی جاسوسی نہ کرے، اللہ معاف فرمائے. یہ کیوں ہم ایسا کر رہے ہیں؟ کیوں ہمیں حسد آ گیا اپنے بھائی سے متعلق؟ دو پانچ روپیوں کی وجہ سے تجارت میں تھوڑی سی آنا کانی ہو گئی، اس لیے مجھے حسد آ گیا. ارے چھوڑو اس حسد کو، اگر ہم اپنے بھائی کو معاف کریں گے، اللہ ہمارے بڑے بڑے گناہوں کو معاف کرے گا. اللہ جل شانہ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین.
سنت کا موقع ہے نہیں؟
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة على الصلاة على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا
الحمد لله العلي الذات عظيم الصفات سميع السمات كبير الشان جليل القدر رفيع الذكر مطاع العمر جلي البرهان جميل الثناء جزيل العطاء مجيب الدعاء عميم الإحسان سريع الحساب شديد العقاب عليم العذاب عزيز السلطان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأطباعه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين أما بعد يا أيها الناس وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة ومن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى وإياكم والبدعة فإن البدعة تهدي إلى المعصية ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين ولا تحب الدنيا فتكونوا من الخاسرين الا وان نفسا لن تموت حتى تستقمل رزقها فاتقوا الله واجملوا في الطلب وتوكلوا عليه فان الله يحب المتوكلين وادعوه فان ربكم مجيب الداعين واستغفروه فانه يمددكم باموال وبنين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم انهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا بارك الله لنا ولكم في القران العظيم ونفعنا واياكم بالايات والذكر الحكيم انه تعالى جوار كريم ملك بر رؤوف رحيم استغفروا ايها المسلمون انه هو الغفور الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأطبائه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأطبائه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين خصوصا على الخلفاء الأربع أبو بكر الصديق رضي الله تعالى وعلى عمر الفاروق رضي الله تعالى وعلى عثمان ذي النورين رضي الله تعالى وعلى علي المرتضى رضي الله تعالى وعلى سائر الصحابة والتابعين التابعين وعلى جميع بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى سائر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين
اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذهم من بعد غرضا فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم وخیر القرون قرنی ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم. اللهم اعز الاسلام والمسلمین, اللهم انصر الاسلام والمسلمین, اللهم اعز الاسلام والمسلمین, اللهم انصر الاسلام والمسلمین, واغزل القفرة والهنود والنصارى والمشركين, اللهم شتت شملهم, اللهم مزق جمعهم, اللهم دمر ديارهم, اللهم خالب بين كلمتهم وزلزل اقدامهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين واحشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الأبرار. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. آمين يا رب العالمين. عباد الله رحمكم الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله تعالى يذكركم وادعوه يستجب لكم, ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأتم وأكبر, والله يعلم ما تصنعون.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن محمدا رسول الله, أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة, حي على الصلاة, حي على الفلاح, حي على الفلاح. قد قامت الصلاة, قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
صفين سيدي کر لیں, کندھوں سے کندھے ملا لیں, موبائل بند کر لیں. الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والضحى والليل إذا سدى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمدا. الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
بسم الله الرحمن الرحيم صل على سيدنا وناتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب لا إله إلا الله الحليم القديم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي القرزا إلا قضيته يا أرحم الراحمين اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير برحمتك يا ارحم الراحمين